بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تقویٰ اور ادب سکھاؤ جس سے تم آگ سے بچ سکو. گزشتہ سے پیوستہ ادب کی 10 مبادیات، جن میں ادب کی لغوی تعریف میں آپ نے کوئی 22 معانی لکھے، اور اس کی اصطلاحی تعریف میں آپ نے 15 اقوال لکھے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت پہ آپ نے 50 اقوال لکھے، اور ادب کی اقسام بھی 2، اور پھر ادب پہ زندگی گزارنے والوں کی 3 طبقات، اور مزید 10 کتابیں جن میں آپ ادب و آداب کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. آج ہم آغاز کر رہے ہیں اسلامی آداب زندگی، اور سب سے پہلے امام ابن القیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی بات نقل کریں گے. ایک تو ادب کی وہ قسمیں ہم نے پڑھی، الادب الطبعی اور الادب الکسبی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والادب ثلاثۃ انواع، ادب کی 3 بنیادی انواع ہیں. ادب مع اللہ سبحانہ و تعالی، سب سے پہلا ادب کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کی زندگی گزاری جائے، خالق کا ادب. وادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والشرعی، دوسری ادب کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا ادب. وادب مع خلق، اور تیسرا ادب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ادب ہے، اور بعض نے چوتھے ادب کا بھی اضافہ کیا ہے، وادب مع نفسی، انسان اپنے نفس کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرے. تو انسانی ادب اور مخلوق کے آداب میں تمام آداب آ جاتے ہیں، وہ کھانے پینے کا ہو، وہ سونے جاگنے کا ہو، وہ گفتگو کا ہو. اس لیے اسی ترتیب سے ہم آداب زندگی دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کے مطابق سب سے پہلی قسم ہے ادب مع اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ ذوالجلال کا ادب ہے کیا؟ ابو حفص السہروردی بیان کرتے ہیں، فالادب مع اللہ سبحانہ و تعالی باتباع اوامره، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کی اتباع کرنا، اس کے حکموں کو مان لینا. وایقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والاجلال والحیاء، اور اپنی زندگی کی ظاہری اور باطنی حرکات، تصرفات کو اللہ کی عظمت اللہ کی جلالت اور حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اللہ عز و جلال کے ادب کی معرفت کے بعد انواع الادب مع اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جلال کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرنے کی قسمیں، صیانۃ قلبہ من ان یلتفت الی غیرہ۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ادب کی یہ ہے کہ اپنے دل کو اس طرح پابند کر دے کہ وہ دل کسی اور کی طرف التفات نہ کرے، ہر وقت دل کی مینٹیننس ہو۔ صیانہ مینٹیننس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری قسم صیانت ارادتہ من ان تتعلق بما یمقتک علی، اپنی نیتوں اپنے ارادوں کو محفوظ کرنا اور مضبوط کرنا کہ کہیں وہ ارادے اور نیتیں کسی ایسی چیز کی طرف نہ ہو جائیں جس سے اس کا عذاب آ سکتا ہے۔ تیسری قسم صیانۃ معاملتہ من ان یشوبہ نقیصہ، اپنے زندگی کے جمیع معاملات کو محفوظ کر لینا، اس طرح مضبوط کر لینا کہ اللہ کے ادب اور اللہ کی محبت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، کوئی نقص نہ اس میں آ جائے۔ اللہ عز و جلال کے ادب کی معرفت اور اس کی تین اقسام کے بعد جو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، مظاہر الادب مع اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جلال کے ساتھ ادب کے مظاہر کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ عز و جلال کا ادب کر رہا ہوں، کیسے محسوس ہوگا کہ میری زندگی ادب سے منور ہے۔ اللہ عز و جلال کے ساتھ ادب کے مظاہر میں پہلا مظہر معرفت اللہ عز و جل، اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ عز و جلال کی پہچان۔ ارشاد ربانی ہے، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لہو مقالید السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، سورة الشورى آیت کا نمبر 11 اور 12۔ اللہ عز و جلال ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے، تمہارے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ازواج بنائی اور پھر دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ جب آسمانوں اور زمینوں کو اللہ بنانے والا ہے، فاطر ہے، سب سے پہلے اس نے ہی بنایا، اس تخلیق ہی اس کی ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی مقالید چابیاں بھی اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے زیادہ مال دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فأي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله، جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور رسولوں کی پہچان نہیں ہے، اس کو پہچان ہے کیا؟ وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وہ زندگی کی کون سی حقیقت سے واقف ہے جو اللہ کی معرفت سے محروم ہے؟ وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته، کون سا علم ہے اس کے پاس اور کون سا عمل ہے جو پیش کرے گا جس کو اللہ ذوالجلال کے بارے میں ہی علم نہیں، اور یہی پتہ نہیں کہ کام کون سا میں کروں جس سے میرے رب کی مجھے رضا مل جائے۔ وَمَعْرِفَةِ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ وَمَآلِهِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، کون سا علم ہے اس انسان کے پاس جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سا راستہ ہے جس سے مجھے میرا رب مل جائے گا، اور مل جانے کے بعد میرا رب مجھے اس کے انعامات کیا دے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما العلم باللہ، اللہ کے بارے میں معرفت علم، فیراد به فی الاصل نوعان، اس سے مراد دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والاکرام وما دلت عليه اسماؤه الحسنى، پہلی قسم اللہ ذوالجلال کے ذات کے بارے میں جاننا، اور پھر اس کی صفات کے بارے میں جاننا، وہ کتنا جلالت والا ہے، کتنے اکرام والا ہے، پھر اس کے اسماء حسنہ کو جاننا کہ اسماء حسنہ کن کن معانی کو، کن کن مفاہیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ وَهَذَا الْعِلْمِ اِذَا رُسِخَ فِي الْقَلْبِ أَوْجَبَ خَشْيَةَ اللَّهِ لَا مَحَالَةَ، جس کو اللہ کی ذات سے واقفیت ہو جائے اور پھر یہ دل میں راسخ ہو جائے تو اللہ ذوالجلال اپنی صفات اور اپنے ناموں کا علم جس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اپنی خشیت سے بھر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک نوٹ لکھ لیجئے، خشیت الہی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اللہ ذوالجلال کے نام اور آپ کی صفات سے واقفیت، خصوصاً ان کے معانی کو سمجھنا۔ دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یراد بالعلم باللہ العلم بالاحکام الشرعیہ، کہ اس کو اس بات کی معرفت ہو کہ وہ احکامات جس کو اللہ نے شریعت بنا کر، دستور حیات بنا کر انسان کے لیے نازل کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ اللہ ذوالجلال کی معرفت ہے۔ عطا بیان کرتے ہیں، سنن الدارمی کی روایت ہے 362، موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے بارے میں، یا ربی، موسیٰ علیہ الصلات والسلام کہنے لگے، اے میرے رب، ای عبادی کا احکم، کون سا بندہ ہے تیرا جو دنیا میں سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے؟ قال الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، وہ بندہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جو لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلہ کرتا ہے جو اپنی جان کے لیے۔ قال یا ربی ای عبادک اغنا، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، کون سا بندہ تیرا دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہے؟ قال ارضاهم بما قسمت له، سب سے زیادہ غنی وہ ہے جس کو میں نے جو کچھ دیا اس پہ سب سے زیادہ راضی ہونے والا۔ قال یا ربی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرماتے ہیں، اے میرے پالنے والے، ای عبادک اخشى لک، قال اعلمهم بی، اے میرے رب، سب سے زیادہ خشیت کس میں ہے؟ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اعلمهم بی، جس کے پاس میرے بارے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اس کے دل میں میں سب سے زیادہ خشیت بھر دیتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ادب کے مظاہر میں پہلا مظہر رب کی معرفت، اس کے ناموں کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت۔ تو کہا جا سکتا ہے سب سے بڑا با ادب تو پھر وہی ہوا جس کو کم از کم اسماء حسنہ تو یاد ہے، پھر اس کے معنی مفاہیم کو تو اس نے سمجھا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے۔ اللہ عز و جلال کے ساتھ ادب کا دوسرا مظہر محبت اللہ، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 16، صحیح مسلم کی ہے 163۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تین ایسے خوش نصیب ہیں جن میں تین چیزیں آ جائیں تو اللہ عز و جلال ان کو ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں۔ من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان کے دل میں پوری کائنات سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور پھر اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كما يكره ان يقذف في النار، وہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اس طرح ہی برا سمجھتے ہیں جس طرح آگ میں گرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يحبونهم يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله۔ اللہ کے علاوہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، شرک فی المحبت، وہ اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنے چاہیے، لیکن مومنوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقربین ہوتے کون ہیں؟ وَجُمْلَةُ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ بِمُحَبَّةِ اللَّهِ فَلَمْ يَعُدْ فِيهِمْ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلْ إِلَّا دَخَلَهُ الْحُبُّ۔ مقربین کی صفات یہ ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، کوئی جسم کا جوڑ اور کوئی جسم کی رگ اور کوئی انگ نہیں ایسا ہوتا جو اللہ کی محبت کی لذت محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح تر و تازگی اور سکون اور حلاوت ملتی ہے عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، کہ جو دنیا کے کسی کھانے یا کسی اور چیز میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب کے مظاہر میں سے تیسرا مظہر اخلاص العبادت للہ، ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے ہی خالص کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الزمر آیت کے نمبر 11، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں اللہ عز و جلال کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے، اعمال کو، عبادتوں کو خالص۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صحیح الجامع 8056، سلسلہ صحیحہ 52، صحیح النسائی 2943. بلا شبہ اللہ ذوالجلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا اس سے چاہی جائے. اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورة الكهف آیت کے نمبر 110، جس کی یہ خواہش ہے کہ رب سے ملاقات کرے اسے تو عمل صالح کرنا ہوگا. اور عمل صالح کون سا عمل ہے؟ جس عمل میں کسی اور کی رضا کو شریک نہ کیا جائے. اور اس لیے سورۃ النساء میں 114 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہم اجر عظیم سے نوازیں. لیکن اگر اللہ کی رضا میں کسی کو شریک کر لیا، اخلاص العبادہ نہ ہوا، خلوص نیت نہ ہوئی، ایک تو اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، دوسرا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ ابو سعید بن ابی فضالہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 482، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ جب پہلوں کو اور پچھلوں کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں، نادا منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنے عمل میں شریک کرتا تھا، فلیطلب ثوابہ من عندہ، آج اس کا اجر اور ثواب بھی اسی سے جا کے لے لے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4313، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قال اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، انا اغن الشرکاء عن الشرک، آج شرک کرنے والوں کے شرک سے میں مستغنی ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرک، جس نے اپنے اعمال میں میری رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، آج میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں. آج پارٹنر جو ہے 50-50% پہ کام کرنے والے برداشت نہیں کرتے کہ ایک حصہ چھوڑ دو، کہ ایک 51 لے لے، دوسرا 49 لے لے. اگر 99% کسی نے اللہ کے لیے کام کیا، ایک حصہ بھی کسی کا شامل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سارا ہی چھوڑا، جاؤ اجر بھی اسی سے جا کے لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2564، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ ذوالجلال تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2320، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال كالوعاء، انسان کے اعمال برتن کے مانند ہیں، اذا طاب اسفل طاب اعلا، اگر برتن کے اندر पाक साफ हो, साफ सुथरा हो। तो पानी जब भर के आता है तो पानी भी पाक साफ और साफ सुथरा नजर आता है। वइज़ा फसुदा असफलहु फसुदा आला, जब बर्तन का अंदर जो है वो फासिद हो, मैल कुचैल हो, आलाइशी हो, तो उसमें जो चीज डालेंगे वो भी उसी तरह ही की होगी। तो मुखलिस ही बाअदब होता है, रियाकार भी अदब होता है। अल्लाह जलाल के साथ अदब का एक मज़ाहिर में से चौथा मजहर अल इक़बाल अला अल्लाह वल्लुजू इलैह, पलट के जाए, लौट के जाए, दुनिया के सारे दरवाजे बंद लेकिन रब की रहमत का दरवाजा खुला है। जब भी कोई जिंदगी में खुशी, गमी आए, फिक्र आए, मुसीबत आए, कलक, इज़्तिराब, बीमारी, लौटे, पलट के आए रब की तरफ। وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ। اپنے رب کی طرف پلٹ گیا ہو, इनाबत और रजू करो, वह असलिमूला उसके सामने गिर जाओ, गर्दन झुका दो, गर्दन लगा दो, सिलेंडर कर जाओ, अल्लाह बस तू ही है जो मुझे बचा सकता है इससे पहले कि आजाब आए और फिर तुम्हारी मदद न किए। किस तरह अल्लाह जलाल ने अपने पैगंबर के बारे में ये आयत सूरत ज़ुमर की है, आयत का नंबर है 54, और दूसरी जगह सूरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयत का नंबर है 88, जहां अपने पैगंबर की तरफ से हिकायत कर रहे हैं अल्लाह जलाल, इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तदअत वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैही अनीब। ठीक है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाया और पैगंबर चुनिंदा हस्तियां होते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं इस्लाह उतनी ही कर सकूंगा जितनी मेरी ताकत है, और वो भी उस वक्त जब अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी, क्योंकि मैं तवक्कुल भी भरोसा भी उसी पे करता हूँ और मैं पलट के जाता हूँ, इनाबत मेरी उसी की तरफ, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। सूरत शूरा में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं आयत नंबर 10, वमख्तलफ्तुम फीही मिन शै فحكمه الى الله, तुम जिस चीज में भी इख्तिलाफ करो फैसला तो अल्लाह का ही है ना, ذلكم الله ربي, और मैं क्यों ना रब के फैसले को ही असल फैसला कहूं, वो मेरा रब है, عليه توكل, मैं अपने रब पे ही तवक्कुल करता हूं, واليه انيب, मैं जब दौड़ता हूं, जब मैं इनाबत करता हूं, रजू करता हूं, पलटता हूँ तो उसी की तरफ ही पलट सकता हूँ, वो मेरा रब है, मैं उसी पे तवक्कुल कर सकता हूँ। अल्लाह के साथ अदब के मज़ाहिर में से पांचवा मज़हर अन यकून अल्लाह हुवा शुग्लुका शागिल, आपकी जिंदगी के तमाम मामलात का मकसद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हो। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजामंदी हो।
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين।
वो कसमें उठाते हैं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें राजी कर दे, वो सबसे ज्यादा तो अल्लाह को राजी करना चाहिए, उसके रसूल को राजी करना ये ज्यादा हक है। अगर मोमिन है तो मोमिन तो सबसे पहले अल्लाह को राजी करता है, लोगों की रजा की क्या जरूरत है, अल्लाह खुद करवाएंगे। सूरह तौबा आयत के नंबर 62, और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं सहीहुल जामे 6010, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ارض الناس بسخط اللہ، جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، جاؤ اب انہیں کے رحم و کرم پہ رہو۔ ومن اسخط الناس برضا اللہ، اور جو لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ کی رضا لینے کے لیے، کفاہ اللہ مؤونت الناس، اللہ لوگوں کی طرف سے آنے والے ہر فتنوں، مصیبتوں، دشمنیوں، ظلم و زیادتی کو خود ہی کفایت کر جاتا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
سورۃ البقرہ 207۔ لوگوں میں ایسے بھی تو ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی رؤوف ہے۔ صحابہ نے صدقہ کیا، ایک صحابی آئے کہتے اللہ کے رسول، میں بھی صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مال نہیں۔ کہا تو پھر کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے، انی لاتصدق بعرضی من نالہ او شتمنی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا کہے، میری غیبت کرے، میں نے اسے معاف کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تیرا صدقہ تو بہت قیمتی۔ کتنی بڑی بادشاہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دی۔ سورۃ النمل آیت کا نمبر 19 اللہ عز و جلال نے قصہ بیان کر دیا ہے۔
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔
وہ ٹوٹی ٹانگ والی چیون تھی جو اپنی قوم کو بچانے کے لیے ایک ٹانگ پہ گھوم کے اعلان کر رہی ہے، یا ایہا النمل، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی سے داخل ہو جاؤ اپنے بلوں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر، اس کے لشکر تمہیں رونگ نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو کیونکہ وہ غیب نہیں جانتے۔ مسکرا دیے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں اور پرندوں کی ہر چیز کی زبانوں سے واقفیت دی تھی، اور کیسی کمال کی حکومت تھی۔ اتفاق سے کیونکہ بہت ساری روایات بنی اسرائیلی روایات ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بیگانی چڑیا اور ایک بیگانا، یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، دونوں بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے، آپ شہر کے جس چوبارے پہ کہو گے تمہیں گھر بنا دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو سیدنا سلیمان مسکرائے کہ دیکھو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے بعد بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اوزعنی ان اشکو، اللہ مجھے بس توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا، جو مجھ پہ بھی تو نے کی، میرے باپ پہ بھی کی، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے کہ ہر وقت ایک ہی فکر ہو، رب کی رضا، اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے ایسے بندوں میں شامل کر دے جو صالحین ہیں، جن سے اللہ راضی ہے۔ کس طرح سفید بال ہو گئے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کس طرح بیوی بانج ہے، بوڑھے ہو گئے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ،
اور اس کے بعد دعا دوسری آیت کے بعد،
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو راضی ہونے والا ہو تیرے ساتھ. آج ہم مانگتے ہیں یا اللہ چاند جیسا بیٹا دینا. نتیجہ کا نکلتا ہے چاند چونکہ رات کو نکلتا ہے وہ سارا دن سویا رہتا ہے اور رات کو نمودار ہو جاتا ہے. باپ بھی رو رہا ہے ماں بھی رو رہی ہے, ہم نے صبح آفس جانا ہے, بیٹا سو جاؤ. اور وہ کہتا ہے آئی ایم مون, میں تو چاند ہوں. اور چاند تو دن کو نہیں نکلتا. رب کی رضا یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیلتمس مرضات اللہ, بندہ مومن اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے. ولا یزال بذلک, لگا رہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. فیقول اللہ عز وجل لجبریل, اللہ عز الجلال جبریل سے کہتے ہیں ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی, میرا فلاں بندہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ مجھے راضی کرے. الا وان رحمتی علی, جبریل یاد رکھنا میری رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی. فیقول جبریل, جبریل فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان, اللہ کی رحمت فلان پر ہوگی. ویقولها حملۃ العرش, اور عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے بھی یہی کچھ کہتے ہیں. ویقولها من حولهم, اور جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی رحمت اس پر ہو جائے. حتی یقولها اہل السماوات السبع, حتی کہ ساتوں آسمان کے کھربوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس پہ تیری رحمت کی برکھا برسے. ثم تهبط له الى الارض, پھر یہی چیز زمین کی طرف بھیج دی جاتی ہے. اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے ایسا با ادب جس کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے. کچھ باتیں بڑی ہی عام ہوتی ہیں لیکن سبق دے جاتی ہیں. ایک بندہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی, اللہ میں تجھ پہ راضی, اللہ میں تجھ پہ راضی, اللہ میں تجھ پہ راضی. کسی نے پوچھا یہ کیا ہر وقت تم یہی کہتے رہتے ہو؟ اور کہتے ہیں بھائی میں ہر وقت یہ اس لیے کہتا ہوں اللہ نے ایک مرتبہ آگے سے کہہ دیے نا میں بھی راضی تو میرا کام بن جانا ہے. اللہ کے ساتھ ادب کے مظاہر میں سے چھٹا مظہر ان توسر اللہ علی جميع الخلق, اللہ رب العزت کی ذات کو پوری کائنات پر ترجیح دینا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 276, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہ وارض الناس عنہ, اللہ ذوالجلال خود بھی راضی ہوتے ہیں اور اس سے دنیا کو راضی کرواتے ہیں. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, جو لوگوں کو راضی کرنے کی تلاش میں رہتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے, سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں دنیا کو بھی اس سے ناراض کرواتے ہیں. سبب کیا ہے؟ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, پوری کائنات کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, اللہ جدھر چاہے انہیں پھیر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کان لبعض السلف حلہ بمبلغ عظیم من المال, بعض سلف صالحین کے پاس بہت مہنگا لباس بھی ہوتا تھا. وَكَانَ يَلْبَسُهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ, وہ شادی گیدرنگ پکنک اور نہ جانے کون کون سے نام ہیں وہاں نہیں پہنتے تھے۔ وقت الصلاة، نماز کے وقت سے زیب تن کرتے۔ ویقول، اور ساتھ یہ کہتے، ربی احق من تجملت له فی صلاتی، میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اپنی نماز میں اس کے لیے خوبصورت بن کے کھڑا۔ اور صحیح الجامع کی روایت بھی ہے 652 سلسلہ صحیحہ 1369، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلى احدكم فليلبس ثوبين، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کم از کم دو کپڑے تو پہن لے۔ فان الله احق من تزين له، بے شک اللہ تعالی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہاں کمال کی محبت ہے، کمال کا ادب ہے۔ اگر شادی بیاہ پہ جانا ہو تو دنیا جہان کا مہنگا لباس، نماز پڑھنی ہو تو وہی کوڑا کرکٹ کھیلنے والا لباس اور نماز پہ کھڑا ہے۔ اگر کہیں جانا ہو تو ٹائی، جس کو آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں سولی کی پھائی، وہ 5,000 کی لے لیں گے، نماز کا وقت آئے گا تو ٹوٹی سی ٹوپی اٹھائیں گے۔ ارے بھائی، اگر یہ ٹوپی آپ لے کے اپنی بارات پہ جا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو اللہ کے سامنے تم لینے کو پسند کرتے ہو، بھلا اپنے ولیمے پہ بھی پہنو نا، تم اپنی بارات پہ بھی پہنو نا۔ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے ہو، اوپر سے ٹوپی ٹوٹی ہوئی اور وہ بھی سبز رنگ کی ہو تو مزہ ہے نا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں ہے۔ امام مالک بہت ہی سادہ انسان تھے، لیکن مزرقش منقش چادر لے کے حدیث پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا؟ کہا، میں اللہ کے رسول کی کلام کی عزت کے لیے پہنتا ہوں، دنیا کون ہے جس کے لیے ہم پہنے۔ جعفر صادق بہت نیک انسان، بڑے سادہ، تو جب بھی وہ نماز کے لیے آتے تو وہ لباس صاف ستھرا اور خوبصورت پہنتے، لیکن ہر وقت صدقہ کرتے، اپنے پاس رکھتے کچھ نہیں۔ ایک دن وہ نماز پہ نہیں تھے، لوگوں کے سامنے بھی انہوں نے اچھا لباس پہنا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ کہتے ہیں، ما کان للہ فاخفینا وما کان لکم فابدینا، اصل میں میں نے اللہ کے لیے تو پہنا ہے جو پہنا ہے، وہ چھپایا ہوا ہے میں نے نیچے پہنا ہوا، اور یہ اوپر آپ کے دماغوں کی جو جراثیم ان کو درست کرنے کے لیے بھی پہنا میں نے۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین دار کو بھی اللہ بہت عطائیں کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنی عطاؤں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت پوری کائنات سے ترجیح دیں تو اللہ کی ذات کو دیں۔ حیرانگی کی بات ہوگی، کسی نے سفر پر نکلنا ہو، آدھ گھنٹے اس کی تیاری ختم نہیں ہوتی، اور نماز کا وقت ہو، ایسے ایک منٹ میں وضو ہوگا، مشینی وضو کہ نہ کرنے والے کو سمجھے، نہ پانی بیچارے کو سمجھے کہ میں کہاں لگا ہوں کہاں لگا، اور دیکھنے والا کہتا ہے کیا کمال کا مشینی وضو ہے، پتہ نہیں کر کیا گیا ہے، دوبارہ کر کے دکھائیں تو سمجھائیں گے۔ اللہ کے ساتھ ادب کے مظاہر میں سے ساتواں مظہر، التسلیم للہ تعالی جل وعلا، اللہ رب العزت کے حکموں کو سر تسلیم خم کر، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانا۔
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔
سورۃ لقمان آیت نمبر 22، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف لگا لیتا ہے اور ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرتا ہے، مضبوطی کا کڑا اس نے لے لیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں پھر وہ اپنی منمانی کرے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. گویا کہ جس نے اپنی منمانی کی اس نے نافرمانی کی، اور جس نے نافرمانی کی وہ واضح گمراہی میں ہے. سورۃ الاحزاب آیت کا نمبر ہے 36. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6317، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد قال، آپ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق. اور ساتھ کیا کہتے، اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، اللہ میں سر جھکاتا ہوں تو تیرے سامنے، توکل کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں تو تجھ پر ہی، ایمان بھی تیرے ساتھ لاتا ہوں اور میں لوٹتا بھی ہوں تو تیری طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر مومن کو اس بات کا درس دیا ہے، رہنمائی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم بھی کرنا، قبول بھی کرنا اور اس کا اظہار بھی کرنا کہ اللہ میں تو تیری ہی مانتا ہوں. کس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی مانی. محبت کے اصل میں 15 درجے ہیں، آخری درجہ خلت کا ہے. اللہ عز و جلال نے اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ بنایا. محبت تو تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حکم ہوا اذ قال له ربه اسلم، مسلمان ہو جاؤ، جھک جاؤ، گردن لگا دو، مان لو، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، با ادب بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمين، اللہ میں مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، میں نے گردن جھکا دی. اللہ نے اس کی ایک دلیل مانگی، دعویٰ تو کر دیا، دلیل خواب میں دکھایا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبیوں کی خواب بھی وحی ہوتی ہے، لیکن سبق بہت پیارا ہے، کاش کو لے لے. اچھے باپ وہی ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کو بچوں سے شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر نہیں کرتے. اچھی اولاد بھی وہی ہوتی ہے یوسف کی طرح، اپنی خواب کو بھی اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر نہیں کرتے. ادھر باپ جو ہے اس نے تیاری کر لی، اور پتہ ہے یہ کون سا باپ ہے؟ وہ کیا عورت تھی جس نے باپ کی عدم موجودگی میں اسماعیل کی کیا تربیت کی تھی. جب چھوڑنے گئے، چھوٹا سا بچہ ہے، لا انیس ولا جلیس، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر، نہ کوئی شجر، پتھریلا علاقہ، بواد غیر ذی زرع، چھوڑ کے چل پڑے. تو پوچھتی ہے وہ توکل کی پہاڑ حاجر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ امرک بہذا، اللہ نے ایسا حکم دیا؟ فاشار برأسی ای نعم، سر کے اشارے سے ابراہیم نے فرمایا جی ہاں. دیکھیے تسلیم اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کرنا اللہ کے سامنے. کہا اگر اللہ نے کہا ہے نا، جاؤ. اذن لا یضیعنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ایک کلمہ اس وقت سے کہا ہے، وہ پوری دنیا کی جگہ کو دیکھیں، سب سے زیادہ مہنگی جگہ جو ہے آج وہی ہے، اذن لا یضیعنا، ساری دنیا پہ پھل ختم ہو جاتا ہے، وارزقہم من الثمرات کا نتیجہ وہاں پھل ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ عز وجلال کو اس توکل کے کلمات نے اتنا خوش کیا کہ اللہ عز وجلال نے اس عورت کے اس توکل کا انعام کیا دیا، جبریل کو کہا جب تک کوئی بندوبست نہیں ہوتا جاؤ تم ان کے غلام ہو۔ یہ زمزم، یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں کیا تھا؟ ہتھوڑا تھا؟ یہ تو جبریل نے ہی پر مارا تھا۔ اور کیسی وہ اکیلی جان، کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، اس کا دوڑنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، تھی تو عورت لیکن رہتی دنیا تک، مرد ہو یا عورت جب تک صفا مروہ پہ نہیں جاتے نہ ان کا عمرہ مکمل ہے نہ ان کا حج مکمل ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کے مظاہر میں سے آٹھواں ادب، آٹھواں مظہر، حسن الظن باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ بے ادب قوم ہمیشہ اللہ کے بارے میں بد گمان رہتی ہے۔
اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
اللہ کے علاوہ بھی تم کسی رب کو چاہتے ہو؟ تمہارا گمان کیا ہے رب کے بارے؟ صافات 86، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 7405، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِ، اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ، میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی لوگوں کے چمگٹے میں میرا تذکرہ کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں ان سے اچھے لوگوں کے گروہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بلشت میرے قریب آئے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں ایک باع جو ہے اس کے قریب ہوتا ہوں، وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کے آئے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَ، تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ جتنا حسن ظن ہوگا، اچھا گمان ہوگا، اتنا ہی با ادب ہوگا۔ اس لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت 2877، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 3 دن پہلے سنا، وہ فرما رہے تھے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کسی شخص کو موت نہیں آنی چاہیے الا کہ اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، میری غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے سورۃ الفتح آیت کا نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق کہہ دیا، ان عورتوں کو منافقات کہہ دیا، مشرق اور مشرقات کہہ دیا جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَانٍ السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ایسے منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ ضرور عذاب دیں گے جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، ان پہ برائی کا دائرہ کس دیا جاتا ہے، غضب ہے اللہ کا ان پہ، ان پہ لعنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ.
واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جو روایت سنن الدارمی کی 2731،
اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، کر لے جو اس نے گمان کرنا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شعب الایمان کی روایت ہے 10901، نظرت فی السخاء فما وجدت له اصلا ولا فرعا الا حسن الظن بالله عز وجل،
میں نے سخاوت کو دیکھا، نہ اس کی مجھے اصل ملی نہ اس کی فرع ملی، ایک ہی بات ملی، یہ جو سخی لوگ ہیں ان کا اللہ کے ساتھ ظن اچھا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اور دے.
واصل البخل وفرع سوء الظن بالله عز وجل،
میں نے بخل کو دیکھا، اس کی بھی کوئی اصل اور فرع نہیں مجھے ملی، ایک ہی بات ملی، یہ بدگمان لوگ ہوتے ہیں بخیل، پتہ نہیں دے دیا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور فضل ابن سہل روایت کرتے ہیں، رأیت جملة البخل سوء الظن بالله،
میں نے جتنا بھی بخل دنیا میں دیکھا ہے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کا نتیجہ ہے.
وجمل السخاء حسن الظن بالله،
اور میں نے جتنی سخاوت دیکھی ہے یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کے نتیجے میں دیکھی ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
اللہ تو مغفرت کے وعدے دیتے ہیں اور فضل کے وعدے دیتے ہیں، شیطان وعدہ فقیری کا دیتا ہے اور تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت ہے شعب الایمان کی 1014، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما اعطی عبد مؤمن شیئا قط بعد الایمان باللہ عز وجل افضل من ان یحسن ظنہ باللہ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مومن کو ایمان کے بعد سب سے افضل چیز جو عطا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن.
واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا یحسن عبد باللہ ظن الا اعطاه اللہ ایاہ وذالک ان الخیر بیدی،
جو بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اسے ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں ایک نوٹ لکھیے جو آپ کے کام آئے گا. انسان کی سوچ کے دو دھارے ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ. جس طرح رائٹ کندھے پہ آپ نے بھی سنا پڑا ہوگا کہ فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں فرشتہ جو ہے بائیں کندھے پہ برائیاں لکھتا ہے، اچھی سوچ بھی رائٹ سائڈ کی جو ہے دماغ کی جو شیپ اللہ نے بنائی ہے وہ اچھی سوچ سوچتی ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے یہ ہمیشہ بری سوچ سوچتی ہے. دیانتداری سے جواب دیجئے، اگر آپ ایک سال تک رائٹ سائڈ کو یوز ہی نہ کریں شل ہو جائے گا نا، کلوزڈ فالٹی ہو جائے گا، اور آپ نے ایکٹیو رکھا ہے اپنی لیفٹ سائڈ کو تو 24 گھنٹے تو بری سوچ ہی سوچے گا. اور یاد رکھنا، حسن ظن اللہ کے بارے میں ہو یا مسلمانوں کے بارے میں ہو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، اور بدگمانی بدظنی اللہ کے بارے میں ہو اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر آپ یہ کہہ دیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ بدگمانی مسلمانوں کے بارے میں بھی اس سے بڑا بھی کوئی جرم نہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے، ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ سنی ہے حدیث؟ اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ جھوٹ بولو، وہ بولے گا جھوٹ، بولتے بولتے آخر تو زبان تھک جائے گی نا، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے سونا بھی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ جھوٹ لکھو، وہ لکھتے لکھتے قلم بھی ختم، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی تھک جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی سوچ میں جھوٹ آ جائے، بدگمانی آ جائے، تو سوچ کا تعلق 24 گھنٹے ہے انسان کے ساتھ، یہ 24 گھنٹے ہی جھوٹ کی زندگی اور برائی کی زندگی میں چلا جاتا ہے اور بہہ جاتا ہے، ایسا انسان کبھی بھی چین نہیں لیتا۔ اور یاد رکھنا، بد گمان اور بد زبان زندگی میں کبھی بھی چین نہیں لیتا۔ اللہ عزوجلال ہم سب کو بد گمانی سے بچائے، اور اللہ عزوجلال یہ ادب نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ عزوجلال کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔